علم البديع، البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية. علم بلاغت کا آخری فن علم بدیع آج ہم شروع کر رہے ہیں. بھئی علم بدیع میں آپ کو مختلف قسم کی صنعتیں بتلائی جائیں گی جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی صنعتیں جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس کا درجہ علم معانی اور علم بیان کے بعد ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی علم معانی کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق کیسے کیا جائے گا، اور علم بیان کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ تعقید معنوی سے خود کو کیسے بچایا جائے گا. بھائی اور بلاغت کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ کلام کا تعقید معنوی سے خالی ہونا بھی ضروری اور فصیح کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا بھی ضروری. تو کوئی کلام بلیغ تبھی کہلائے گا جب اس میں تعقید معنوی بھی نہ ہو اور وہ مقتضی حال کے مطابق بھی ہو. گئی تو ان پر بلاغت کا دار و مدار ہے. اب کوئی کلام ایسا ہو جو مقتضی حال کے بھی مطابق ہو اور تعقید معنوی سے بھی خالی ہو، اس کو پھر مزید خوبصورت بنانے کے لیے مختلف قسم کی صنعتیں ہیں جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، ان کو علم بدیع میں بیان کریں گے. تو اس کا درجہ جو ہے علم معانی اور علم بیان کے بعد ہے. بھائی تو پہلے کلام کے اندر اصلی اور ذاتی حسن ہونا چاہیے، یعنی کلام بلیغ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ صنعتیں جو ہیں ان کا ذکر اس میں، پھر اس کے بعد ان صنعتوں کے ذریعے اس کو مزید خوبصورت بنایا جاتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی کہ پہلے کلام کیا ہو، وہ بلیغ ہونا چاہیے، اور کلام بلیغ کے لیے کیا شرط تھی کہ اس میں تاقید معنوی بھی نہ ہو، یعنی کلام فصیح ہونا چاہیے، اور نیز کلام فصیح کے ساتھ ساتھ اس کو مقتضی حال کے بھی مطابق ہونا چاہیے. تاقید معنوی نہیں ہوگی تو پھر کلام فصیح ہوگا، اور کلام فصیح بھی ہو اور پھر مقتضی حال کے مطابق بھی ہو، پھر اس کے بعد اس میں مزید حسن کس کے ذریعے پیدا کیا جائے گا؟ علم بدیع کی صنعتوں کے ذریعے. تو وہ کلام کا اصلی اور ذاتی حسن ہے، وہ اصلی اور ذاتی حسن ہو کلام کے اندر، پھر مزید خوبصورتی کس کے ذریعے پیدا کی جائے گی؟ علم بدیع کی صنعتوں کے ذریعے. تو ایسا نہیں کہ کلام جو ہے اس میں اصلی اور ذاتی حسن ہو ہی نہ، یعنی وہ مقتضی حال کے مطابق ہی نہیں ہے، یا اس میں تعقید معنوی ہے اور آپ اس میں علم بدیع کی صنعتیں استعمال کرنا شروع کر دیں، پھر تو کلام کے اندر اصلی حسن ہے ہی نہیں، اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مزین کر رہے ہیں، اس کے گلے میں ہار وغیرہ پہنا رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں یہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح خنزیر کے گلے میں موتی پہنائے جائیں گے. آپ کے کلام میں حسن ہے نہیں. اولاً حسن کس میں ہونا چاہیے؟ کلام میں. اور کلام میں حسن کیسے آئے گا؟ کہ وہ فصیح بھی ہو اور بلیغ. فصیح کس طرح ہوگا؟ کہ تعقید معنوی اس کے اندر نہ ہو. اور بلیغ کس طرح ہوگا؟ کہ وہ فصیح کلام بھی مقتضی حال کے مطابق بھی ہو. تو پہلے اس میں اولاً اس کے ذاتی حسن ہو کلام کے اندر، یعنی وہ کلام فصیح و بلیغ ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں مزید حسن کس کے ذریعے پیدا کیا جائے گا؟ علم بدیع کی صنعتوں کے ذریعے. بھائی تو بدیع کا معنی ہے انوکھا اور عجیب. بھائی تو ان صنعتوں سے بھی چونکہ کلام بڑا خوشگوار، انوکھا اور عجیب اور پر لطف بن جاتا ہے، اس لیے ان کا نام کیا رکھا؟ علم بدیع رکھا. بھائی علم البدیع، البدیع علم یعرف به وجوه تحسین الکلام، بدیع جو ہے وہ ایسا علم ہے، یعرف بہ، کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے، وجوہ تحسین الکلام، اس کلام کو حسین بنانے کی وجوہ، اس کلام کو حسین بنانے کے طریقے، المطابق لمقتضی الحال، جو مطابق ہو مقتضی حال کے. جی تو تعریف سمجھ میں آئی بھائی؟ البدیع علم یعرف به وجوه تحسین الکلام المطابق لمقتضی الحال، علم بدیع وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے اس کلام کو حسین بنانے کے طریقوں کو، المطابق لمقتضی الحال، جو مقتضی حال کے مطابق ہو. وہذه الوجوه ما يرجع منها الى تحسین المعنى. یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو وجوہ ہیں، یہ جو طریقے ہیں جو کلام میں کو حسین بناتے ہیں، کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں، یہ دو قسم کے ہیں بھائی. یہ صنعتیں کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی. کچھ صنعتیں وہ ہیں جو معنی کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں، اور کچھ صنعتیں وہ ہیں جو الفاظ کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں بھائی. کچھ صنعتیں کس میں پیدا کرتی ہیں؟ کس میں حسن پیدا کرتی ہیں؟ معنی کے اندر. تو ان کو محسنات معنویہ کہیں گے. محسنات حسین بنانے والی، یعنی وہ صنعت جو کلام کو یا معنی کو حسین بنانے والی ہے، تو وہ صنعتیں جو معنی کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسنات معنویہ کہیں گے، اور وہ صنعتیں جو لفظوں کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسنات لفظیہ کہیں گے بھائی. تو دونوں کا الگ الگ یہ بیان کریں گے، محسنات معنویہ کو الگ بیان کریں گے اور محسنات لفظیہ کو الگ. تو محسنات معنویہ کن کو کہتے ہیں؟ جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں. یاد رکھیے یہ محسنات معنویہ یہ صرف معنی میں حسن پیدا نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات لفظوں میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے ان کی وجہ سے. اسی طرح محسنات لفظیہ جو ہیں وہ صرف لفظوں میں حسن پیدا نہیں کرتی، بلکہ بعض اوقات ان کی وجہ سے معنی میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن محسنات معنویہ جو ہیں وہ اصلاً جو ہیں وہ معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں، اور طبعاً لفظوں میں بھی حسن آ سکتا ہے. اور جبکہ محسنات لفظیہ وہ اصلاً لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے معنی میں بھی حسن پیدا ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو محسنات معنویہ اصلاً اصل میں کس کے اندر حسن پیدا کریں گی؟ معنی میں. اور اگر لفظوں میں حسن آئے گا تو وہ طبعاً آئے گا اس کے تابع ہوتے ہوئے. اور محسنات لفظیہ اصل میں کس کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں؟ لفظوں میں. اور اگر معنی میں حسن آئے گا تو وہ طبعاً ہوگا، تابع ہوگا اس کے. تو کہتے ہیں وہذہ الوجوہ، یہ وجوہ جو ہیں ما وہ ہیں، یرجع منہا کے لوٹتی ہیں ان میں سے بعض جو ہیں الی تحسین المعنی، معنی کو حسین بنانے کی جانب، یسمى بالمحسنات المعنویتی، اور ان کو محسنات معنویہ کہتے ہیں. وما یرجع منہا، اور یہ وہ وجوہ ہیں جو لوٹتی ہیں، منہا ان میں سے بعض، الی تحسین اللفظ، لفظ کو حسین بنانے کی طرف، یسمى بالمحسنات اللفظیہ، اور ان کو محسنات لفظیت. تو یہ وجوہ ان میں سے بعض معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسنات معنویہ کہتے ہیں، اور بعض ان میں سے لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں ان کو محسنات لفظیہ کہتے ہیں. محسنات معنویت. اب پہلے محسنات معنویہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد محسنات لفظیہ ذکر کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ محسنات معنویہ کو کیوں مقدم کیا اور محسنات لفظیہ کو کیوں مؤخر کیا؟ تو وجہ ظاہر ہے بھائی کہ اصل جو ہے وہ معنی ہوتا ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ معنی. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے سانچے ہیں جس میں رکھ کر آپ اس معنی کو پیش کرتے ہیں دوسرے کے سامنے. الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سانچے ہیں، یا یوں کہیں اس کے برتن ہیں جس کے اندر اس معنی کو رکھ کر پیش کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو پیاس لگی تو اصل مقصود کیا ہے؟ پانی ہے. پھر وہ پانی چاہے آپ کے سامنے شیشے کے گلاس میں پیش کیا جائے، چاہے سٹیل کے گلاس میں، چاہے پیتل وغیرہ کے گلاس میں، تو اصل کیا ہے؟ پانی ہے اور یہ گلاس کیا ہے اس کا برتن ہے اس کا سانچا وغیرہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر بھی اصل معنی ہوتا ہے جو دوسرے کو پہنچانا ہوتا ہے اور الفاظ اس کے سانچے ہوتے ہیں. تو لہذا اصل چونکہ معنی ہے اس لیے محسنات معنویہ کو مقدم کیا بھائی، کیونکہ معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں اور معنی اصل ہے. محسنات محسنات معنویت محسنات معنویہ، پہلی قسم ان میں سے، ان صنعتوں میں سے پہلی قسم وہ جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں. التوریت، وہ توریہ ہے. توریہ توریہ بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اور اس کے دو معنی آتے ہوں، ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو. قریب والا معنی جس کی طرف فوراً ذہن چلا جاتا ہے، اور ایک معنی بعید ہوتا ہے جس کی طرف ذہن فوراً نہیں جاتا، کچھ غور کرنا پڑتا ہے بھائی. ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی بعید. قریب معنی، ایک معنی قریب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے، بڑی کثرت سے عام استعمال ہوتا ہے، لہذا اس لفظ کو سنتے ہی ذہن فوراً اس قریب والے معنی کی طرف جاتا ہے. اور دوسرا معنی بعید ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ لفظ قلیل استعمال ہوتا ہے، تو ذہن فوراً اس کی طرف نہیں جاتا نہیں جاتا. تو ایک ایسے کلام میں ایسے لفظ کو لانا جس کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو، اور ارادہ بعید معنی کا کیا جائے. کس کا کیا جائے؟ بعید معنی کا کیا جائے، کسی خفی قرینے کی وجہ سے. کسی خفی قرینے کی وجہ سے، قرینہ وہاں ہوگا لیکن خفی ہوگا بھائی، تو فوراً ذہن اس کی طرف نہیں جاتا. تو کہتے ہیں التوریت ان یذکر لفظ له معنیان. توریہ یہ ہے کہ ذکر کیا جائے ایسا لفظ، له معنیان، جس کے دو معنی ہو. لفظ آیا نکرا اور آگے له معنیان، یہ پورا جملہ ہے. له ہے خبر مقدم اور معنیان کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. تو یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور نکرا کے بعد جملہ آ گیا، اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو یہ لفظ ہوا موصوف اور لہو معنیان اس کے صفت، اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں؟ ایسا یا ایسی کا. تو توریہ یہ ہے ان یذکر لفظ لہو معنیان، کے ذکر کیا جائے ایسے لفظ کو جس کے دو معنی ہوں. قریب، ایک معنی قریب ہو. یتبادر فہمہ من الکلام، جو جلدی مفہوم ہوتا ہے. من الکلام، کس سے؟ کلام سے، کہ اس کا مفہوم جلدی سمجھ میں آتا ہے. یتبادر فہمہ، اس کا سمجھنا کلام سے جلدی ہوتا ہے، یعنی ذہن اس کی طرح سبقت کرتا ہے، ذہن میں فوراً وہی معنی آتا ہے. اور میں نے وجہ ذکر کر دی، وہ معنی قریب کیوں ہوتا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، کہ اس معنی میں وہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. وبعید، اور دوسرا معنی بعید ہوتا ہے. هو المراد بالافادتی، اور وہی مراد بالافادہ ہوتا ہے، اسی کا فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا جاتا ہے، وہی مراد ہوتا ہے. افادہ فائدہ پہنچانا بھائی، فائدہ پہنچانے سے وہی مراد ہوتا ہے، یعنی اسی کا ارادہ ہوتا ہے. لقرینۃ خفیۃ، کسی خفی قرینے کی وجہ سے. قرینے کا ہونا ضروری بھائی، کیونکہ قرینہ اگر نہیں ہوگا تو سننے والا تو وہ قریب والا معنی ہی سمجھے گا، بعید کی طرف اس کا ذہن جائے گا ہی نہیں. تو بعید کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے، اور نیز وہ قرینہ خفیہ ہو بھائی، پوشیدہ ہونا چاہیے. اگر قرینہ ظاہر ہوا پھر تو وہ بعید بھی قریب بن جائے گا بھائی. جب قرینہ موجود ہو تو بعید معنی بھی کیا بن جاتا ہے؟ قرینہ. جب قرینہ واضح اور ظاہر ہو پھر تو کسی قسم کا خفا نہیں رہے گا، ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جائے گا بھائی. تو قرینہ بھی ہونا چاہیے، اور قرینہ بھی کس قسم کا ہو؟ خفی ہونا چاہیے بھائی، خفی ہونا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ آپ کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے، اس کے دو معنی ہو، ایک قریب اور ایک بعید، اور قسم اور ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ قریب معنی کی طرف، اور ارادہ کس کا کیا جاتا ہے؟ بعید معنی کا، کسی خفی قرینے کی وجہ سے. نحو، مثال کے طور پر، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ذات ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے. یتوفاکم باللیل، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتی ہے. باللیل، رات کے وقت. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتی ہے رات کے وقت. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ جو تم گناہ کرتے ہو دن میں, وہ جانتا ہے جو تم گناہ کرتے ہو دن میں. تو جرحا کا ایک معنی قریب ہے زخمی کرنا, اور جرحا کا ایک معنی بعید ہے کمانا, وہ کیا ہے کمانا. اور گناہ بھی چونکہ انسان کی کمائی میں سے ہے اس لیے اس کو وہ تو جرحا کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اس کو انسان کماتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے رات کے وقت, جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور وہ جانتا ہے جو تم گناہ کرتے ہو دن میں. اراد بقوله جرحتم معناه البعيد ارادہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول جرحتم کے ذریعے اس کے بعید معنی کا. وہ ارتکاب الذنوب اور وہ گناہ کرنا ہے, وہ گناہ کرنا ہے. ویعلم ما جرحتم بالنہار تو یہاں جرحہ کا معنی قریب میں نے بتلایا, جرحا کا معنی قریب کیا زخمی کرنا, اور معنی بعید کیا ہے گناہ کمانا. اور یہاں یہ کس معنی میں ہے, معنی بعید نہیں یعنی گناہ کمانے کے معنی میں ہے. اور وہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہاری جو تو گناہ کرتے ہو تم دن میں. اور اس پر قرینہ جو ہے وہ آگے اس کے آیت جو آ رہی ہے ثم ینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تم کو بتلائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے, پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتلائیں گے قیامت کے دن جو تم عمل کیا کرتے تھے. معلوم ہوا پیچھے دن میں یہ جرحا سے کیا مراد ہے, دن میں جو انسان گناہ کرتا ہے وہ مراد ہیں, اور پھر قیامت میں انسان کو ان پر مطلع کیا جائے گا اور بتلایا جائے گا کہ تمہارے سب گناہ تمہارے نامہ اعمال میں موجود ہیں, لکھ لیے گئے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آگئی, قرینہ سمجھ میں آیا. وَقَقَوْلِهِ اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے یا سیدن حاز لطفا یا سیدن حاز لطفا لہ البرایا عبیدو انت الحسین ولیکن جفا کفینا یزیدو. جیسے ایک شاعر کہتا ہے یا سیدن اے ایسے سردار, سیدن نکرہ آیا, حاز لطفن حاز فعل آیا تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا صفت بنے گا اور لہ البرایا عبیدو یہ بھی پورا جملہ ہے. البرایا مبتدا اور عبیدو اس کی خبر ہے بھائی, تو یہ بھی جملہ ہوا تو یہ اس کی صفت ثانی بنے گا, اسی سید کے لیے یہ صفت ثانی جی. تو یا سیدن اے ایسے سردار حاز لطفن جس نے سمیٹ لیا ہے اللہ جس نے جمع کر لیا ہے اللہ کی توفیق کو. حاز کے معنی جمع کرنا حاصل کرنا, جس نے حاصل کر لیا ہے. لطفن لطف کا ایک معنی ہے اللہ کی توفیق بھائی, اور اسی طرح لطف کا ایک معنی ہے شفقت اور مہربانی بھائی. تو جو معنی بھی آپ کر لیں جو مناسب آپ کو لگے. یا سیدن اے ایسے سردار حاز لطفن جس نے اللہ کی توفیق کو پا لیا ہے اس کو حاصل کر لیا ہے, یا دوسرا معنی کر لیں یا سیدن حاز لطفن اے ایسے سردار حاز لطفن جس نے شفقت اور مہربانی کو حاصل کر لیا ہے یعنی اس کے ساتھ متصف ہو گیا ہے. لہ البرایا عبیدو اور اے ایسے سردار کہ ساری مخلوق جو ہے اس کے غلام ہے. ساری مخلوق کیا ہے اس کے غلام. برایا جمع ہے بریتن کی, میں نے پہلے بتلایا تھا کہ ایک ہے بریتن ایک ہے بریتن, را مشدد ہے ایک میں بریتن اور ایک ہے بریتن. بریتن اگر را مشدد ہو تو یہ جنگل کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جنگل کو کہتے ہیں. اور اگر را کی تخفیف ہو بریتن تو یہ مخلوق کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع برایا آتی ہے بھائی. تو یہاں برایا کس کی جمع ہے؟ بریتن، جو بمانے مخلوق کے، لہ البرایا، اس کے لیے تمام مخلوق جو ہے، عبید، عبید جمع ہے عبد کی، غلام بھائی غلام، اس کے لیے ساری مخلوق کیا ہے؟ غلام، یعنی ساری مخلوق اس کی غلام ہے۔ تو یہ اکثر بھول جاتا ہے کہ کون سا بریتن اور بریتن، کس کا معنی مخلوق ہے اور کس کا معنی جنگل ہے۔ تو یاد رکھنا، بریتن جس میں را مشدد ہے اس کا معنی ہے جنگل، اور یہ برون سے ہے۔ برون کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو کہتے ہیں بھائی، ایک ہے بحر اور ایک ہے برون، برون، اور یہ برون خشکی سے ہے، بریہ خشکی کی طرح منصوب بھائی۔ جنگل بھی کہاں پر ہوتا ہے؟ خشکی پر ہوتا ہے۔ یا سیدن حاذا لطفن لہ البرایا عبید، اے ایسے سردار کہ جس نے حاصل کر لیا ہے اللہ کی توفیق کو، لہ البرایا عبید، اور ایسے سردار کے ساری مخلوق جو ہے اس کی غلام ہے، انت الحسین، آپ حسین ہیں، یعنی ان کی طرح معزز ہیں، ولیکن جفا کفینا یزید، لیکن آپ کی بے رخی جو ہے، آپ کی بے تعلقی جو ہے، فینا ہمارے درمیان، یزید بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کی بے رخی ہمارے درمیان بڑھ رہی ہے، یعنی ہم سے آپ کی بے رخی اور بے تعلقی بڑھ رہی ہے بھائی۔ تو جفا کا معنی بے رخی، بے تعلقی، بے وفائی، اسی طرح اس کا معنی سنگ دلی، ظلم کے بھی آتے ہیں۔ تو جفا کا فینا یزید، آپ کا ظلم ہمارے درمیان بڑھ رہا ہے، یعنی آپ کی بے وفائی بڑھ رہی ہے ہمارے درمیان۔ تو یزید یہ ہے، اس لفظ میں ہے توریہ بھائی، کیونکہ پیچھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ آگے یزید کا ذکر آیا، تو ان کی طرف وہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ذہن ان کی طرف اولاً فوراً منتقل ہوتا ہے، لیکن یہ دراصل یزید، یزیدو یہ فعل مضارع ہے بھائی، زاد یزیدو سے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، جس کے کیا معنی ہیں؟ بڑھنے کے ہیں بھائی، بڑھنے کے، تو اس میں توریہ ہے۔ مانا سمجھ میں آ گیا، انت الحسین ولیکن جفا کفینا یزید، آپ حسین ہیں لیکن آپ کی بے رخی ہمارے درمیان یزید بڑھتی جا رہی ہے۔ مانا یزید القریب انہ علم، یزید کا معنی قریب کیا ہے؟ کہ یہ عالم ہے، نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا۔ وَمَعْنَاهُ الْبَعِيدُ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ فِعْلٌ مُزَارِعٌ مِّنْ زَادَ، اور اس کا بعید معنی جو کہ مقصود ہے وہ یہ کہ یہ فعل مضارع ہے، کس سے؟ زادہ سے بھائی۔ تو توریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو ذکر کیا جائے اس کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو، اور سننے والے کا ذہن فوراً کس کی طرف جاتا ہے؟ معنی قریب کی طرف، اور ارادہ کس معنی کا کیا جاتا ہے؟ معنی بعید کا، چاہے وہ حقیقی معنی ہو چاہے مجازی ہو، حقیقی ہو چاہے مجازی وغیرہ، جو جس قسم کا بھی معنی ہو۔ اور یاد رکھیے، اگر دونوں معنی برابر ہوں، ایک قریب اور بعید نہیں بلکہ دونوں کیا ہیں؟ برابر، دونوں کے اندر لفظ برابر استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کو توریہ نہیں کہتے، اس کو اجمال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اجمال کہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے بیان چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا مجمل کے لیے کیا چاہیے؟ بیان چاہیے بھائی، بیان چاہیے، سمجھ میں آیا؟ توریہ جیسے بھائی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی انگریز کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمان کر رہے تھے تحریک آزادی کے اندر بھائی، تحریک آزادی میں، اور انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ ان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ایک مرتبہ انگریز کو پتہ لگا کہ مولانا فلاں مسجد میں ہے، جاسوسوں نے خبر دی، وہ سارے لوگ، ان کے فوجی وغیرہ آئے، اس سارے علاقے کو گھیر لیا، اور وہ سپاہی فوجی وغیرہ مسجد کے اندر بھی آئے بھائی۔ مولانا سادے آدمی تھے، دبلے پتلے، کمزور جسم، اور سادہ لباس ہے، دیہاتیوں کی طرح کا سادہ لباس پہنا ہوا ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، مسجد میں ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سا وہاں نماز پھر پڑھنا شروع کر دی. فوجی آئے, آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی سادہ سا آدمی ہے, تو ان سے کہنے لگے بھئی آپ نے یہاں مولوی قاسم کو تو نہیں دیکھا. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پوچھا انہوں نے, کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سادہ سا آدمی, یہ درویش صفت آدمی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہو گئی. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے مولوی قاسم کو تو یہاں نہیں دیکھا. مولانا جہاں کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے بھائی. تو وہ سمجھے شاید کوئی اور ہے جو یہاں نماز پڑھ کر اب نکل گئے ہیں, تو وہ جلدی سے نکلے کہ بھائی ابھی نکلے ہیں یہاں سے ان کو تلاش کرو بھائی. اور مولانا جب وہ چلے گئے, مولانا آرام سے وہاں سے نکل کر چلے گئے. تو دیکھو یہ ہے توریہ بھائی, یہ کیا ہے توریہ. انہوں نے اشارہ کیا یہاں پر ابھی نماز پڑھ رہے تھے, وہ سمجھے کسی اور کی طرف اشارہ ہے, حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کی طرف اپنا ہی بتلا رہے تھے کہ یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے میں نوافل میں نماز میں مشغول تھا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کس میں؟ قرینہ محل کلام ہے, وہاں حسین کے ساتھ تھی کہ آپ ان کی طرح معزز ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں جیسے یزید نے ان کے ساتھ کیا تھا اس طرح آپ کے ساتھ تو کسی نے نہیں کیا. یہ قرینہ ہی بتلا رہا ہے کہ یزید سے یہاں کوئی یزید نہیں مراد بلکہ پہلے مضارع. آگے بھائی الابہام, دوسری صنعت آ گئی بھائی ابہام. ابہام کہتے ہیں ایراد الکلامی محتملا لوجہین متضادین, کہ لانا ایسے کلام کو جو احتمال رکھتا ہو دو متضاد وجہوں کا. بھائی ایسا کلام لے کر آنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں, دونوں متضاد معنی ہوں, یعنی اس میں مدا کا پہلو نکلتا ہو تو مذمت کا بھی پہلو نکلتا ہو. بھائی تو ایسا زمانہ کلام لانا جس کے دونوں طرح کے مفہوم نکلتے ہوں اس کو کہتے ہیں ابہام. بھائی مبہم رکھنا کلام کو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہنے والے نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے, تو کہتے ہیں الابہام ایراد الکلام محتمل لوجہین متضادین, لانا ایسے کلام کو جو احتمال رکھتا ہو دو متضاد وجہوں کا. نحو مثال کے طور پر بارک اللہ للحسن ولی بوران فی الختن یا امام الہدا ظفر تب لیکن ببنت من. بھئی یہ خلیفہ مامون تھا, اس نے شادی کی اور یہ حسن ابن سہل کی بیٹی کے ساتھ, حسن کی بیٹی کے ساتھ, اور بیٹی کا نام تھا بوران بھائی, بوران یا بوران بھائی یہ اس کی بیٹی کا نام تھا. تو اب اس موقع پر یہ جو خلیفہ کا سسر تھا حسن, اس نے باقی سب شعراء وغیرہ کو تو انعامات دیے, ایک شاعر رہ گیا بھائی اس کو انعام نہیں ملا, تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ باقی سب کو انعام دیا ہے اور مجھے ہدایہ وغیرہ نہیں دیے. تو وہ اس نے کہا, پیغام بھیجوایا کہ خلیفہ کے سسر سے یعنی حسن سے کہو کہ مجھے بھی انعام دے, ورنہ میں اس کے بارے میں ایسا شعر کہوں گا کہ سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی تعریف کی ہے یا اس کی ہجو بیان کی ہے, مذمت بیان کی ہے. حسن کو یہ بات پہنچ گئی تو اس نے شاعر کو بلوایا اور کہنے لگا اب تو تمہیں بالکل انعام نہیں دوں گا جب تک تم ایسا شعر کہو گے نہیں, جب تک کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہہ رہے ہو. تو پھر ان کے اصرار پر پھر شاعر نے یہ شعر کہا بھائی, یہ اشعار کہتا ہے بارک اللہ للحسن, برکت دے اللہ حسن کو, ولی بوران اور بوران اس کی بیٹی بوران کو, فی الختن, ختن کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار بھائی, تو یہاں دامادی کا وہی رشتہ مراد ہے. برکت دے اللہ حسن کو ولی بوران اور اس کی بیٹی بوران کو, فی الختن دامادی کے رشتے میں, یا امام الہدا، اے ہدایت کے امام، ظفر تا تو کامیاب ہو گیا، ولیکن ببنت من، مگر کس کی بیٹی کے ساتھ؟ اب خلیفہ کو دوسرے شعر میں خلیفہ کو خطاب کر رہا ہے، یا امام الہدا ظفر تا، اے ہدایت کے امام تو کامیاب ہو گیا، ولیکن ببنت من، لیکن کس کی بیٹی کے ساتھ؟ اب کیا معنی کس کی بیٹی سے، کیا اب کہنا چاہتا ہے؟ کیا عظمت بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایک عظیم شخص کی بیٹی کو لے کر تم کامیاب ہو گئے، یا یہ کہنا چاہتا ہے کس کی بیٹی کے ساتھ؟ پتا ہے آپ کو کتنا گھٹیا اور ادنا آدمی ہے، کس کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شاید یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تعریف کر رہا ہے یا مذمت بیان کر رہا ہے. بارک اللہ للحسن ولبوران فی الختن، یا امام الہدا ظفر تا ولیکن ببنت من، برکت دے اللہ حسن کو اور اس کی بیٹی بوران کو، فی الختن رشتہ دامادی میں، یا امام الہدا اے ہدایت کے امام، ظفر تا آپ کامیاب ہو گئے، ولیکن ببنت من، مگر کس کی بیٹی کے ساتھ؟ فَإِنَّ قَوْلَهُ بِبِنْتِ مَنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَدْحًا لِعَزْمَتٍ وَأَنْ يَكُونَ زَمًّا لِدَنَاءَتٍ، پس شاعر کا قول بِبِنْتِ مَنْ کس کی بیٹی کے ساتھ، يَحْتَمِلُ یہ احتمال رکھتا ہے، أَنْ يَكُونَ مَدْحًا کہ یہ مدہ ہو، لِعَزْمَتٍ کس وجہ سے؟ عظمت کے لیے، عظمت کی وجہ سے، یعنی اس میں عظمت بیان ہو رہی ہے. وَأَن يَكُونَ زَمَّن اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ مذمت ہو، لِدَنَاءَتٍ گھٹیا ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے گھٹیا کی، گھٹیا ہونے کو بیان کر رہا ہے بھائی. یا جیسے ایک اور شاعر تھا بھائی، اس نے کپڑا وغیرہ لیا اور ایک درزی کو سینے کے لیے دیا کہ اس کپڑے سے میرے لیے قبا سی دو بھائی. یہ قدیم قبا، قدیم لباس تھا، کوٹ وغیرہ کی طرح کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا تھا، جیسے کوٹ کو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے. تو درزی کے پاس وہ کپڑا لے گیا، اور بس یوں سمجھیے، درزی کے پاس کپڑا لے گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ اس کا کوٹ سی دو میرے لیے. تو درزی کہنے لگا میں ایسا کوٹ سیوں گا کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کوٹ سیا ہے یا شیروانی سی لی ہے بھائی. تو شاعر نے کہا اگر تو نے ایسا کیا تو پھر میں تیرے بارے میں ایسا شعر کہوں گا کہ سننے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے تیرے لیے دعا کی ہے یا بد دعا کی ہے بھائی. تو درزی نے کوٹ سیا، وہ قبا سی، اور واقعی ایسی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوٹ ہے یا شیروانی ہے. اب شاعر نے اس کے بارے میں شعر کہا، اور وہ درزی کانا تھا، ایک آنکھ تھی اس کی بھائی، ایک آنکھ تھی. تو شاعر کہنے لگا خات علی عمرن قبا، میرے لیے عمر نے قبا سی ہے، عمر جو درزی ہے اس نے میرے لیے ایک قبا، وہ لباس جو تھا میرے لیے، عمر درزی نے قبا سی ہے. خات علی عمرن قبا، عمر نے میرے لیے قبا سی ہے. لیت عینی ہی سوا، کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، یعنی ایک جیسی ہو جائیں. اب پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے شاعر کا اس کہنے کے لیے، کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو خراب آنکھ ہے وہ ٹھیک آنکھ کی جیسی ہو جائے تو پھر تو یہ دعا بن جائے گی، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوسری آنکھ بھی اسی کی طرح ہو جائے بھائی، یعنی ایک سے تو نظر نہیں آتا دوسری بھی اسی کی طرح ہو جائے کہ اسے بھی دکھائی نہ دے. تو پتہ نہیں اس نے دعا کا ارادہ کیا یا بد دعا کا بھائی. خاط علی عمرن قبا لیت عینی ہی سوا. التوجیہ، تیسری صنعت آ گئی توجیہ بھائی. توجیہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں چند الفاظ لے کر آنا جو معنی کا فائدہ دے رہے ہوں، لیکن وہی الفاظ لوگوں کے نام بھی ہیں، لوگوں کے نام بھی ہیں. تو ایسے بامعنی الفاظ کو کلام میں لانا جو لوگوں یا اور چیزوں وغیرہ کے نام بھی ہوں بھائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توجیہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں التوجیہ افادت معنی بالفاظ موضوعت لہو، وہ فائدہ دینا ہے کسی معنی کا، بھی الفاظ موضوعات لہو، ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی کے لیے وضع ہوں. وہ افادہ دینا ہے، وہ فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے کسی معنی کا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. ولکنہا اسماء لناس او غیرہم، لیکن وہی الفاظ کیا ہیں، لوگوں کے نام بھی ہیں، او غیرہم یا لوگوں کے علاوہ یعنی اور چیزوں کے نام ہیں. کقول بعضہم یصف النہر، جیسے کہ بعض کا قول جو ایک نہر کی تعریف کر رہے ہیں، نہر جس میں پانی بہتا ہے بھائی، اس کی تعریف کرتے ہوئے کسی نے کہا اذا فاخرت الريح ولت علیلتا بأذیال قصبان سارا تتعثر به الفضل يبدو والربيع وكم غدا به الروض يحيى وهو لا شك جعفر. فاخرت اذا فاخرت الريح، فاخر یفاخر کے معنی ہے فخر میں مقابلہ کرنا، کسی کا دوسرے کے ساتھ کس میں، فخر کے اندر مقابلہ کرنا. اذا فاخرت الريح، ریح کہتے ہیں تیز ہوا کو بھائی عربی زبان میں، خوشگوار ہوا کے لیے عربی زبان میں ریاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ریاح بھائی، ریح کا لفظ تیز ہوا آندھی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو شاعر کسی نہر کی تعریف کر رہا ہے، زمین کے کوئی خوبصورت حصہ تھا، سرسبز و شاداب حصہ تھا، یا کوئی بڑا باغ وغیرہ تھا، اس میں سے کوئی صاف و شفاف پانی کی بڑی نہر گزرتی تھی، تو اس نہر کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے اذا فاخرت الريح، جب فخر میں مقابلہ کرتی ہے اس سے تیز ہوا. ولت، ولا کے معنی ہوتے ہیں پشت پھیرنا، پشت پھیر لینا، مڑ جانا. ولت علیلتن، علیلا بیمار بھائی، ولت علیلتن تو وہ پشت پھیر لیتی ہے، یعنی پشت پھیر کر بھاگتی ہے. علیلتن اس حال میں کہ وہ بیمار ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ بیمار ہوتی ہے. بأذیال قصبان سرا تتعثر بھائی، یہ تتعثر جو آیا نا، یہ سا کے ساتھ ہے، سا سین نہیں ہے بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں سا ہونی چاہیے بھائی، دیگر کتابوں میں اور نسخوں میں یہاں سا موجود ہے بھائی. بأذیال، اذیال جمع ہے ذیل کی، ذیل کہتے ہیں ہر چیز کا نچلا کنارہ، اسی طرح دامن کو، کپڑے کا جو دامن ہے، قمیض کا جو نچلا کنارہ ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، ذیل. قصبان سا کے ساتھ، یہ جمع ہے کسیب کی، کسیب کی، اور کسیب کہتے ہیں ٹیلے کو، مٹی اور ریت وغیرہ کا جو ٹیلا ہوتا ہے اس کو کسیب کہتے ہیں، اس کی جمع ہے یہ قصبان بھائی. اسارا، سارا سا کے ساتھ، یہ بھائی گیلی زمین کو کہتے ہیں، گیلی مٹی کو کہتے ہیں. تتعثر سا کے ساتھ، تتعثر سا کے ساتھ اس کا معنی ہے ٹھوکر کھانا بھائی، ٹھوکر لگنا بھائی، مانا سمجھ میں آ گیا ایک ایک لفظ کا بھائی جی. تو دیکھیے بھائی، اذا فاخرت الريح ولت علیلتا، جب ہوا تیز یعنی تیز آندھی اس کے ساتھ فخر میں، اس نہر کے ساتھ تیز آندھی فخر میں مقابلہ کرتی ہے. ولت علیلتا تو وہ تیز ہوا جو ہے واپس پلٹ جاتی ہے، واپس بھاگتی ہے. علیلتا اس حال میں کہ وہ بیمار ہوتی ہے. بأذیال قصبان سرا تتعثر، یہ تتعثر سے متعلق ہے بأذیال بھائی، بأذیال اس کا تعلق کس ہے، تتعثر، اور یہ بھی حال ہے. اور اس حال میں کہ وہ ہوا ٹھوکر کھاتی ہے، بأذیال قصبان سرا، گیلی زمین کے ٹیلوں کے نچلے کناروں سے، گیلی زمین کے ٹیلوں کے نچلے کناروں سے ٹھوکر کھاتی ہوئی ہوا، ٹھوکر کھاتے ہوئے پلٹ جاتی ہے. مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بہل فضل یبدو، اسی کے ذریعے، اسی نہر کے ذریعے یعنی اس کے پانی کے ذریعے، الفضل یبدو، فضل کہتے ہیں زیادتی کو، زیادتی کو، اسی کے ذریعے زیادتی ظاہر ہوتی ہے. بدا یبدو کے معنی ظاہر، اسی کے ذریعے زیادتی ظاہر ہوتی ہے، یعنی بھائی اسی کے ذریعے پودے وغیرہ بڑھتے ہیں بھائی، اس کا پانی ملتا ہے تو پودے بڑھتے ہیں، ان میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں بہل فضل یبدو، اسی کے ذریعے زیادتی جو ہے یعنی بڑھنا ظاہر ہوتا ہے. والربیع، ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں. اسی طرح موسم بہار کی جو ہریالی ہے، جو سبزہ ہے، اس کو بھی ربیع کہتے ہیں، اور وہ یہاں مراد ہے. بہل فضل یبدو والربیع، اسی کے ذریعے زیادتی ظاہر ہوتی ہے. والربیع، اور موسم بہار کی ہریالی، اسی نہر کے ذریعے موسم بہار کی ہریالی ظاہر ہوتی ہے، یعنی یہ نہ ہو پانی نہ ہو تو وہ ہریالی بھی ظاہر نہ ہو. وکم غدا، غد، غد کہتے ہیں آنے والے دن کو، آنے والا جو کل ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ غدن، غد کہتے ہیں، غد. اور اسی طرح یہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے معنی میں بھی. اور کم غدن، اور کتنے ہی آنے والے دن جو ہیں، بہر روز یحییٰ، اس سے روز کہتے ہیں سرسبز و شاداب زمین بھائی، جس میں باغات سبزہ وغیرہ ہو اس کو روز ان کہتے ہیں، اسی کی جمع ریاض آتی ہے. تو سمجھ میں آیا، سرسبز و شاداب زمین یا باغ وغیرہ جو ہو اس کو روز کہتے ہیں. یحییٰ بھائی، یحییٰ یہ یہاں ایک اور یا ہونی چاہیے تھی بھائی، یحییٰ. سمجھ میں آیا بھائی، کتابت کی غلطی ہے. یحییٰ کے آخر میں دو یا ہیں بھائی، ایک یا جس پر یہ ہم زبر پڑھ رہے ہیں، اور ایک یا جو الف سے بدل گئی ہے. بہر روض یحییٰ، اسی کے ذریعے باغ جو ہے یحییٰ زندہ رہے گا. وَقَمْ غَدَا بِهِ الرَّوْزُ يَحْيَا، اور کتنے ہی آنے والے دنوں تک، یعنی آنے والے زمانے تک، بِهِ الرَّوْزُ يَحْيَا، اس سے یہ سرسبز و شاداب زمین جو ہے زندہ رہے گی. یہ یعنی اس نہر کی وجہ سے کتنے ہی زمانے تک یہ سرسبز ٹکڑا سرسبز ہی رہے، زندہ رہے گا یعنی سرسبز رہے گا بھائی، یعنی جب تک یہ نہر ہے یہ حصہ سرسبز رہے گا. وَهُوَ لَا شَكَّ جَعْفَرُ، اور یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ جعفرو، کہ یہ ایک نہر ہے. جعفر ندی، نالے اور نہر کو کہتے ہیں بھائی، یعنی یہ نہر ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک نہر ہے. یا جعفرون کے اندر اگر تنوین جو ہے تعظیم کے لیے بنا لیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم نہر ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی. اب دیکھیے شعر کے اندر شاعر نے فضل کا لفظ ذکر کیا، ربیعہ کا لفظ ذکر کیا، اور یحییٰ کا لفظ ذکر کیا، اور جعفر کا لفظ ذکر کیا، اور یہ سارے لوگوں کے نام ہیں. کس کے نام؟ اگرچہ یہ نام کے معنی میں تو یہ نام کے طور پر تو یہاں نہیں استعمال، لیکن ہیں کیا؟ لوگوں کے نام ہیں. تو اس کو کہتے ہیں توجیہ، اے کہ معنی کا فائدہ دینا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی معنی کے لیے وضع ہیں، لیکن وہ لوگوں کے بھی نام ہیں، لوگوں یا اور چیزوں کے نام ہیں. دوبارہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. اذا فاخرت الريح ولت عليلة بازيال كسبان السرات تعثر، جب ہوا، تیز ہوا یعنی آندھی، اس نہر کے ساتھ فخر میں مقابلہ کرتی ہے تو وہ پلٹ جاتی ہے، اس حال میں کہ وہ بیم، یہ علیلۃ بھی حال اور تتعثر بھی کیا ہے حال. تو یوں ترجمہ کر لیں، اذا فاخرت الريح، جب تیز آندھی اس کے اس نہر کے ساتھ فخر میں مقابلہ کرتی ہے، ولت علیلۃ، تو وہ بیمار ہو کر پلٹ جاتی ہے، اس حال میں کہ وہ ٹھوکر کھاتی ہے گیلی زمین کے ٹیلوں کے نچلے کناروں کے ساتھ، یعنی شکست کھا کر بھاگ جاتی ہے. بہل فضل یبدو والربیع وکم غدا، اور اسی کے ذریعے جو ہے زیادتی ظاہر ہوتی ہے اور بہار کی ہریالی. وکم غدن بہ الروض یحییٰ، اور کتنے ہی آنے والے دنوں میں اس کے ذریعے باغ زندہ رہے گا. وہو لا شک کا جعفرن، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عظیم نہر ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا. فالفضل والربيع ويحيى وجعفر اسماء الناس، پس فضل، ربيع، يحيى اور جعفر یہ لوگوں کے نام ہیں. اچھا بھائی، یہاں بہ الفضل یبدو والربیع، میں نے فضل کا یہاں کیا معنی کیا؟ زیادتی کے. اور ربیع کا کیا معنی کیا؟ بہار کی ہریالی. بھائی چاہیں آپ فضل کو فضیلت کے معنی میں لے لیں اور ربیع سے بہار ہی مراد لے لیں، تو پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ بہ الفضل یبدو، اسی کے ذریعے فضیلت ظاہر ہوتی ہے، والربیع اور بہار بھی اسی نہر کے ذریعے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اور بہار بھی، یعنی اس مقام کی، جس مقام پر یہ نہر ہے، اس نہر کی وجہ سے یہ سارے علاقے کی شادابی اور ہریالی ہے، تو اس علاقے کی بہار اور اس علاقے کی فضیلت دوسرے علاقوں پر یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسی نہر کی وجہ سے ہے. بات سمجھ میں آگئے؟ جی. تو بہ الفضل یبدو والربیع، اسی نہر کی وجہ سے، اسی نہر کی وجہ سے فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، والربیع اور بہار بھی. تو جو معنی آپ کو مناسب لگے آپ وہ معنی کر سکتے ہیں. وَقَمْ غَدًا بِهِ الرَّوْزُ يَحْيَا، اور کتنے ہی آنے والے دنوں میں باغ، کتنے ہی آنے والے دنوں میں بِهِ الرَّوْزُ يَحْيَا، اس کی وجہ سے یہ شاداب خطہ زمین یحیٰ زندہ رہے گا، یعنی کتنے ہی زمانے تک اس کی وجہ سے یہ خطہ کیا رہے گا؟ سرسبز و شاداب رہے گا، یعنی جب تک یہ نہر ہے یہ حصہ شاداب رہے گا. وَكَقَوْلِهِ، اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، وَمَا حُسْنُ بَيْتٍ لَهُ زُخْرُفٌ تَرَاهُ إِذَا زُلْزِلَتْ لَمْ يَكُنْ. وَمَا حُسْنُ بَيْتٍ لہو زخرفن، زخرف کہتے ہیں زینت اور زیبائش. کس کو کہتے ہیں؟ زینت اور زیبائش. بھائی اور دیکھیے، بیتن نکرہ آیا، وما حسن بیتن، اور نکرہ کے بعد لہو زخرفن پورا جملہ آیا. لہو ہے خبر مقدم اور زخرفن ہے مبتدا مؤخر، تو پورا جملہ اسمیہ کس کے بعد آیا؟ نکرہ کے بعد. اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور یہ کس کی صفت ہے؟ بیت کی، بیت کی. اور بیت تو موصوف سے پہلے ترجمے میں کیا لفظ لے کر آئیں گے؟ ایسا یا ایسی. کہ دیکھیے بھائی، وما حسن بیت لہ زخرف، اور ایسا گھر کے جس کے لیے زینت ہو اس کا کیا حسن ہے؟ ایسا گھر، وما حسن بیت، اور اس گھر کا، ایسے گھر کا کیا حسن ہے؟ لہو زخرف، جس میں، جس کی زینت. شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ گھر جس کو خوب سجایا گیا ہو، خوب زینت کی چیزیں ہوں، بڑا خوبصورت ہو، اس گھر کی کیا خوبصورتی ہے؟ تراہ اذا زلزلت لم یکن، اے مخاطب تو اس کو دیکھے گا، اذا زلزلت جب اس کو ہلایا جائے، لم یکن تو دیکھے گا کہ وہ نہیں رہا، وہ باقی نہیں بچا. بھائی جب اس کو ہلایا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے. جب اس کو ہلایا جائے یعنی جب اس میں زلزلہ آ جائے. بھائی جب کیا آ جائے؟ تو ایسے گھر کا کیا حسن ہوگا جس میں زیب و زینت کی چیزیں تو ہیں لیکن ہے فانی، فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ وما حسن بیت اللہ زخرف، اور اس گھر کا کیا حسن ہے جس میں زیب و زینت ہے، جس میں زینت ہے. تراہ اذا زلزلت لم یکن، تو اس کو دیکھے گا جب اس کو ہلایا جائے یعنی جب اس میں زلزلہ برپا ہو جائے، لم یکن کہ وہ نہیں رہا، ختم ہو گیا. اب دیکھیے بھائی، شاعر نے یہاں زخرف کا لفظ ذکر کیا، اور اسی طرح اذا زلزلت، اور اسی طرح لم یکن، اور یہ سارے قرآن کی سورتوں کے نام ہیں. اگرچہ اس معنی میں تو نہیں استعمال کیا نام کے طور پر، اس نے تو اور معنی کے اندر استعمال کیا، لیکن ہے کیا؟ یہ قرآن کی سورتوں کے نام ہیں. تو یہ توجیہ ہے بھائی. توجیہ بھی کس کو کہتے تھے؟ کسی معنی کا فائدہ دینا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اسی معنی کے لیے وضع ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے نام ہیں یا لوگوں کے علاوہ اور چیزوں کے نام ہے، جیسے یہاں یہ قرآن کی سورتوں کے نام ہیں. اتباق هو الجمع بين معنيين متقابلين نحو قوله تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. طباق بھائی، اور اسی کو صنعت مطابقت بھی کہتے ہیں اور صنعت تضاد بھی. یہ آسان ہے بھائی. طباق اسے کہتے ہیں کہ دو ایسے معنی کو کلام میں جمع کر دینا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں, جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں جی, ان کو کلام میں جمع کرنا, اس سے بھی کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں الطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين, وہ جمع کرنا ہے دو متقابل معانی کا. نحو قوله تعالى, جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وتحسبهم ايقاظا, کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو تحسبهم گمان کریں گے ان کے بارے میں ايقاظا کہ وہ بیدار ہیں, وہ جاگ رہے ہیں. وهم رقود, اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں, حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود, اور تو گمان کرے گا ان کے بارے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں. اب ايقاظ اور رقود کا ذکر آیا, جاگنے اور سونے کا ذکر آیا, اور جاگنا اور سونا یہ کیا ہے, ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھائی, مقابل ہیں. ولكن اكثر الناس, یہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں بھائی طباقی, ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی آخرت کے بارے میں نہیں جانتے. يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا, وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی میں سے ظاہر کو. اللہ فرما رہے ہیں اکثر لوگ جو ہیں آخرت کے بارے میں نہیں جانتے, وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. ظاہر کو یعنی صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا تو لذت کی جگہ ہے, کھانے پینے عیش و عشرت کی جگہ ہے. وہ اس کے باطن کو نہیں جانتے کہ یہ دراصل امتحان کی جگہ ہے اور آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. تو یہ صرف عیش و مستی کی جگہ نہیں بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے بھائی. تو یہ لوگ صرف ظاہر کو ہی جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے, اس کے باطن کو نہیں جانتے کہ یہ دار العمل ہے بھائی. اب بھائی یہاں پر دیکھیے دو متقابل معانی جمع کر دیے گئے. پہلے آیا لا يعلمون نہیں جانتے, پھر آیا يعلمون وہ جانتے ہیں. تو لا يعلمون اور يعلمون یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. تو اس کی طباق بھائی میں نے بتایا اس کا نام صنعت مطابقت بھی ہے, اسی کا نام صنعت تضاد بھی ہے. اور اس کی دو مثالیں ذکر کر دیں, اشارہ کر دیا اس کی دو قسموں کی طرف. یہ طباق دراصل دو قسم پر ہے, ایک طباق ایجاب اور ایک طباق سلب. طباق ایجاب وہ ہے جس میں دو صفتیں ذکر ہوں اور دونوں مثبت ہوں, یعنی منفی نہ ہوں. ایقاظ رقود پہ صفت ہے, یعنی دو مختلف قسم کی صفتیں ذکر ہوں. اور ایک ایجاب سلب ہے, ایجاب سلب اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مصدر کے ایک فعل کو مثبت ذکر کیا جائے ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ اس کو نفی کے ساتھ منفی ذکر کیا جائے بھائی, جیسے یہاں لا يعلمون اور يعلمون. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ہی فعل کو منفی ذکر کیا گیا حرف نفی کے ساتھ اور دوسری مرتبہ مثبت ذکر کیا گیا بھائی, مثبت ذکر کیا گیا. تو یہ طباق سلب ہے. ومن الطباق المقابلۃ, اور طباق کی قسموں میں سے ایک مقابلہ بھی ہے. وہ ہوا ان یؤتا بمعنیین او اکثر. بھائی دیکھیے طباق کس کو کہتے تھے؟ دو ایسے معنی کو کلام میں جمع کرنا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں. آگے صنعت مقابلہ ہے, صنعت مقابلہ بھی اسی کی طرح ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ معانی آپ پہلے لاتے ہیں اور پھر ترتیب سے ہر ایک کے مقابل کو ذکر کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دو یا تین معانی کو پہلے آپ کلام میں لاتے ہیں اور پھر ترتیب کے ساتھ ہر ایک کے مقابل کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں وَمِنَ الطِّبَاقِ الْمُقَابَلَةُ، اور طباق میں سے ہی ایک قسم مقابلہ ہے، وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى بِمَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، اور وہ یہ کہ لایا جائے دو معنی کو او اکثر یا زیادہ کو، ثُمَّ يُؤْتَى بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ عَلَى الترتیب، پھر لایا جائے اس معنی کو جو ان کے مقابل ہو، عَلَى الترتیب ترتیب سے، نحو قَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں، بس انہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ تو دیکھیے بھائی، پہلے ضحک ہنسنے کا ذکر آیا اور قلیل قلت کا ذکر آیا، ہنسنے اور قلت کا ذکر، اور پھر علی ترتیب ان کے مقابل ذکر ہیں، ہنسنے کے مقابلے میں آگے پھر رونے کا ذکر ہے، اور قلت کے مقابلے میں کثرت کا ذکر ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور جیسے اردو میں اس کی مثال، بھائی اردو میں اس کی مثال، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا کوئی محبت سے زخم کھایا ہوا شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے، محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے، اگر ایک دم ہنساتی ہے، ایک دم یعنی ایک گھڑی تھوڑی دیر کے لیے، اگر ایک دم ہنساتی ہے تو پھر پہروں رلاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہنسا دیتی ہے محبت، تو پھر بڑے لمبے عرصے تک رلاتی ہی رہتی ہے۔ محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے، اگر ایک دم ہنساتی ہے تو پھر پہروں رلاتی ہے۔ چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔